بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، آج ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے ہوا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ نے اپنے نبی سے کہا جو آپ سے وحی کی گئی، قرآن، اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے. اور نماز کی ایک تاثیر بتائی کہ جس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے اس کی زندگی میں بے حیائی اور گناہ نہیں رہتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے اس کی زندگی میں بے حیائی اور گناہ نہیں رہتا. صدیاں ہو گئی نا مرچوں کی تاثیر باقی ہے، اور صدیاں ہو گئی نمک کی بھی تاثیر باقی ہے، اور صدیاں گزر گئیں برف کی تاثیر بھی باقی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی تاثیر اللہ بتائے اس کی تاثیر نہ ہو یا بدل جائے؟ ہاں، مرچوں کے اندر ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، نمک میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، برف کو گرم پانی میں پھینک دو تاثیر ختم ہو جاتی ہے، نماز میں ملاوٹ آ جائے تاثیر نہیں رہتی. ورنہ نماز نماز ہو اور نافرمانی بھی ساتھ ساتھ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن نماز پڑھے اور گناہ بھی کرتا رہے؟ نہیں نہیں، لگتا یوں ہے میری نماز میں ملاوٹ آ گئی ہے، تبھی تو باہر نکلتا ہوں تو بد نظری کرتا ہوں، گھر پہنچتا ہوں تو گناہ کرتا ہوں، بازار جاتا ہوں تو زبان پہ جھوٹ ہوتا ہے، ہاتھوں میں خیانت ہوتی ہے، یہ کیسی نماز ہے؟ تو نماز کے اندر خیانت ملاوٹ آ گئی ہے، ورنہ نماز کی تاثیر آج بھی ہے. نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر فرمایا اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے. پھر نبی سے فرمایا جو آپ سے مجادلہ جھگڑا کریں احسن طریقے سے آپ انہیں جواب دیں، اور بتائیں قرآن سچی کتاب ہے، تورات اور انجیل کے سچے مضامین کی تصدیق کرتی ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم کافی ہیں آپ کی سچی گواہی دینے کے لیے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اور یہ آپ سے عذاب کا جلدی تقاضا کرتے ہیں، ان قریب آ جائے گا عذاب، پھر یہ دیکھ لیں گے، وقت مقرر ہے اس لیے، ورنہ اگر آ جائے گا تو پھر ان سے بچنے کی شکل کوئی نہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا جہاں دین پہ چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کر لو، وہاں سے ہجرت کرو، اس لیے کہ معیشت کا مسئلہ بعد کا ہے، صحت کا معیشت کا مسئلہ بعد کا ہے، روزی کا مسئلہ بعد کا ہے، گھر بار کا مسئلہ بعد کا ہے، ایمان کا مسئلہ پہلے ہے، ایمان کا مسئلہ، دین کا مسئلہ پہلے ہے. اس لیے جہاں تمہارا دین محفوظ نہیں وہاں سے ہجرت کرو. تو خیال آیا جب یہ آیتیں اتری کہ منڈیاں بنی بنائی رہ جائیں گی، کاروبار چھوڑ دیں گے، اپنوں سے بیگانوں میں چلے جائیں گے، کیسے زندگی گزرے گی، کیسے زندگی گزرے گی؟ اللہ نے فرمایا پرندوں کو دیکھو، پرندے جو اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں، جو اللہ انہیں کھلا سکتا ہے تمہیں بھی کھلا دے گا، جو انہیں کھلا سکتا ہے. کون سی فیکٹری لگائی ہے اس نے، اور کون سا اس نے معیشت کی بڑی منڈیوں پہ قبضہ کر رکھا ہے؟ فرمایا وہ پرندے دیکھو، وَقَعِيَ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے پرندے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کے نہیں رکھتے، اللہ یرزقو، اللہ انہیں روزی دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، تم اپنا کام کرو، ایمان کو زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بناؤ، دین کو زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بناؤ، اس کے دیکھ کر زندگی کے سارے فیصلے کرو. وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. پھر دنیا کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے، کھیل تماشا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کیوں الجھتے ہو دنیا کے ان چکروں میں؟ فکر کرو تو ایمان کی اور آخرت کی. دنیا تو تماشا ہے، کسی وقت بھی پانی کا بلبلا پھٹ جائے گا. پھر فرمایا یہ کافر دنیا کے چند دن کا نفع اٹھا لیں، ان قریب یہ دیکھ لیں گے. پھر فرمایا جو بھی اللہ کی طرف آنے کے لیے کوشش اور قربانی کرتا ہے، اللہ اس کی کوشش اور محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اللہ اس کے لیے اپنی ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے، رومی اہل کتاب تھے اور فارس مشرک تھا، مشرک وہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا آیا کہ رومی شکست کھا گئے, اہل فارس کامیاب ہو گئے رومیوں کے مقابلے میں. مکہ کے مشرکوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی کہ دیکھو فارس کامیاب ہو گیا اہل کتاب کے مقابلے میں, ہم بھی اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے, خوشیاں منانے لگے. اللہ نے سچی پیشن گوئی قرآن کی آیتوں میں بتائی کہ ان قریب رومی غالب آ جائیں گے, پھر مشرک فارس شکست کھا جائے گا. لیکن دنیا کی ظاہری شکل اس کے بالکل خلاف تھی, دور دور نہیں لگتا تھا کہ رومی پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کی طاقت پھر مجتمع ہو جائے گی اور فارس جیسے سپر طاقت کو وہ شکست دے بڑھے. دور دور تک اس کے کوئی آثار نہیں تھے. جب قرآن نے یہ خطی سچی خبر بتائی تو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس وقت شرط کی اجازت تھی, شرط لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا گیا اللہ کا رسول اشرط, فرمایا لگا لو. اللہ نے کہا ہے لیکن یہ کرنا کہ بولنا چند سالوں میں, بواسنین, جن کی مطلب ایک سے نو سال کے درمیان درمیان اللہ رومیوں کو پھر فتح دے دے گا. لگا لو شرط, اونٹ ملیں گے. اور پھر کیا ہوا, دنیا کا زہری نقشہ بدلتا چلا گیا بدلتا چلا گیا, اور ایک دن آیا رومی پھر غالب آ گئے. اور اللہ کی شان کی یہ وہی دن تھا جس دن مسلمان بدر میں مشرکین کو شکست دے رہے تھے, وہاں رومی اہل فارس کو شکست دے رہے تھے. یوں مسلمانوں کو دگنی شکست, دگنی خوشی نصیب ہوئی. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا, فرمایا یہ دنیا کا ظاہر دیکھتے ہیں اور صرف ظاہر کی زندگی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. پھر فرمایا دیکھو کتنے بڑے لوگ طاقت میں قوت میں آج ان کا انجام کیسا ہوا, جنہوں نے اللہ کی قدرت سے ٹکر لی اور اللہ سے مقابلے پہ آئے ان کا انجام کیسا ہوا. پھر فرمایا جو نافرمان ہوئی اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے, اور جو ایمان اور عملی زندگی ایمان والی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں بہترین باغات میں رکھے گا. اور اللہ یہ سب کچھ کرے گا اس لیے کہ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے, وہ مردے سے زندہ کو زندہ نکالتا ہے اور زندوں کو سے مردہ نکالتا ہے, وہ اللہ ہے اور اس کی قدرت کی نشانی ہے. تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور کیسے تمہارے جسم کے اندر صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, اور تمہارا جوڑواں بیوی کی شکل میں پیدا کیا ہے, اور ازواج زندگی کی اصل مقصد زندگی میں سکون ہے, اور اس کی بنیاد باہمی آپس میں الفت اور محبت ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنی قدرت کے تذکرے فرمائے اور فرمایا بہت ساری مثالیں. پھر اللہ نے مثال دی کہ فرمایا جن کے تم جو تمہارے مملوک ہوتے ہیں تم ان کو اپنے مال میں شریک کرنا برداشت نہیں کرتے, تو تم ذرا خیال کر دو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی قدرت میں صفات میں کیسے شریک کرتے ہو. پھر اللہ نے فرمایا اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا تقاضا ہے. اور فرمایا یہ ہے انہوں نے فرقوں میں تقسیم کر رکھا اور ہر ایک اپنے کپڑوں میں خوش ہے, اپنی کھال میں خوش نظر آتا ہے. پھر فرمایا اللہ پکڑے گا اور پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا جو مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ مال دگنا ہو جائے, سود کے طور پر دیتے ہیں یا نیوتا کی شکل میں دیتے ہیں, دیو پیسہ پھینک تماشا دیکھ, جیسے کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا, ہم اس کو اس لیے ہدیہ کرتے ہیں کہ اس سے بڑا ہدیہ ملے گا. یہ نیوتا ہے, یہ حرام ہے, یہ ہندوؤں کے ہاں ہے. مسلمانوں کے ہاں ہدیہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تحدو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. وہ کیا ہدیہ دو, امید نہ رکھو کہ اسے کوئی متبادل بدلہ بھی ملے گا, بس یہ ہدیہ ہے. اور جہاں امید یہ ہے کہ اس کی شادی میں یہ تحفہ دو تاکہ یہ ہمارے بیٹے کی شادی میں اس سے زیادہ قیمتی چیز دے, یہ نیوتا ہو جائے گا. یا اس لیے دے رہا ہے کہ ہمیں اس سے بڑھیا چیز ملے گی, یہ حرام ہو جائے, یہ نیوتا ہے. اللہ نے اس کی مذمت کی ہے. ہاں فرمایا جو اللہ کے لیے خالص دیتا ہے اللہ اسے ضرور بڑھا کے دیتا ہے. پھر فرمایا دنیا کے اندر جس قدر حالات کے بگاڑ ہے یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے, گناہوں کی وجہ سے. پھر اللہ رب العزت فرما رہا کہ بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دنیا میں سزا دیتا ہے, شاید کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. یہاں ایک بات سمجھیں, دنیا میں مصائب آتے ہیں, دنیا میں مصائب آتے ہیں. بعض مصائب امتحان اور آزمائش ہوتے ہیں اور بعض مصائب وہ عذاب کی شکل ہوتے ہیں. ان دونوں کی الگ الگ نشانی ہے. جن کی زندگیوں میں مصائب آئے وہ اس کے حق میں امتحان اور آزمائش ہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دل سے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے, تو سمجھ لے یہ اس پر عذاب نہیں آیا, آزمائش آئی ہے. گناہ بھی معاف ہوں گے, درجات بھی بلند ہوں گے. اور جب کسی کی زندگی میں مصائب آئے اور وہ جزا فضا کرنے لگ جائے، ناشکری کرنے لگ جائے، کفر کی طرف جانے لگے، اللہ کی اطاعت سے اور دور ہو جائے، سمجھ لے یہ عذاب کی ایک شکل ہے، یہاں چھوٹی ہے، کل قیامت میں اس سے بڑی ہوگی۔ دنیا میں مصائب آتے ہیں، لیکن بعضوں کے لیے وہ مصائب امتحان اور ابتلا ہوتے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن اندر سے دل مطمئن۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر سے کہتا ہے ٹانگ کاٹ دو، منت بھی کرتا ہے، فیس بھی دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن اندر سے دل مطمئن ہوتا ہے کہ اب صحت مل جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، دل جسم کٹواتا ہے، دل کو باہر نکلواتا ہے، پمپ کرتے ہیں اس کے دل کو، لیکن اندر سے دل مطمئن ہوتا ہے، تبھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فیس بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو امتحان ابتلا اگر ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ آدمی کے اندر سے دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ مصائب عذاب کی شکل ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ آدمی ناشکری کرنے لگ جائے، کفر کرنے لگ جائے اور برائیوں کی طرف جانے لگ جائے، یہ علامت ہے کہ یہ عذاب کی ایک قسط ہے۔ تو حالات آئی ہوئے نا مصائب، تو نیک لوگ، ہمارے ابھی ساتھی 10 دن لگا کے آئے اور پورے علاقے کے سفر کر کے آئے، الحمدللہ ایک بڑی حد تک امداد بھی تقسیم کر کے آئے، تو انہوں نے دونوں شکلیں دیں۔ آج انہوں نے کارگزاری سنائی تو فرمایا ایک ساتھی کا سب کچھ لوٹ گیا، سب کچھ لوٹ گیا، تو شام کو ہمیں ملا تو ہم نے اس سے کہا سب کچھ چلا گیا لیکن وہ مطمئن، کہا اللہ کا دیے ہوا تھا اللہ نے لے لیا، کہا کچھ نہیں تھا، لیکن شام کو افطاری پر ہمیں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے افطاری میرے ہاں ہی کرنی، میری بہن کا گھر محفوظ ہے، آپ نے وہاں کرنا۔ آزمائش اس پر بھی آئی لیکن 100% اس کے حق میں یہ آزمائش رحمت ہے۔ اور آزمائش دوسروں پر بھی آئی کہ عین آزمائش پر بھی اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں، رجوع نہیں ہوا، نشکری ہوئی اور کفر کی طرف جا رہے، نافرمانی کی طرف، یہ ان کے لیے عذاب کی ایک شکل ہے۔ تو مصائب دونوں طرف آتے ہیں، تو آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کے میرے اوپر مصیبت آئی تو میں اس کو اپنے حق میں رحمت بھی بنا سکتا ہوں، زحمت بھی بنا سکتا ہوں، دونوں شکلیں ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت بس اوقات تنبیہ فرماتا ہے لوٹ جائیں، تو آنے والی آزمائش بھی رحمت بن سکتی ہے اگر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے انسان پر جو مختلف ادوار آتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر سورہ لقمان اور اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، نماز کے قائم ہوں کرنے کا تذکرہ، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم جو اللہ کے سچی ولی تھے، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور ان نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے غیرت مند مرد اپنی بیوی میں شرکت نہیں برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ اپنی ذات اور صفات میں کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ جیسے غیرت مند مرد اپنی بیوی میں شرکت برداشت نہیں کرتا، اللہ انسانوں سے زیادہ غیور ہے، وہ اپنی صفات میں اور اپنی ذات میں کوئی شرکت برداشت نہیں کرتا، اس لیے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہوتا۔ تو کہا بیٹے شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ پر اللہ نے فرمایا حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس حد تک جب تک کہ وہ نافرمانی کا حکم نہ کریں۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے کو، بیٹے احتیاط کی زندگی گزارنا، احتیاط کی زندگی، کہیں بھی ہو، خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، روشنی میں، پہاڑوں کے اوٹ میں، سمندروں کی تہ میں، زمین و آسمان کی فضا میں، کہیں بھی تو ہو، احتیاط کرنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، بڑا باخبر ذات ہے۔ بیٹے نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، اور برائی سے روکتے رہنا اور اچھائی کی طرف بلاتے رہنا، ہاں جہاں برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی برائی بن جائے وہاں خیر کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بڑے باہمت لوگوں کی کام ہے، وہاں بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے، لیکن بیٹے یہ سب کچھ کرتے رہنا، اللہ کرے ہمیں بھی اپنی اولاد کی تربیت کا سلیقہ آ جائے۔ یہ باپ ہے، باپ آج نصیب والے باپ ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت کرنے کا توفیق ملتی ہے۔ ہاں بیٹے نماز پڑھنا، برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ تو ساری باتیں آ گئیں۔ جب عقیدے کی بات آئی تو ایک جملہ شرک نہ کرنا، نماز کی بات آئی ایک جملہ کہا، اور جب دین کی خدمت کی بات آئی ایک جملہ کا, اور جب اخلاق کی بات آئی تو چار جملے گئے. بیٹے بیٹے عاجزی دکھانا, تکبر نہ کرنا, تکبر کی چال نہ چلنا, زیادہ چیخ اور چلا کے باتیں نہ کرنا, آہستہ اور نرمی اپنے اندر پیدا کرنا, اس اخلاق کے کئی سارے جملے. اس لیے کہ برے اخلاق بتاتے ہیں کہ اس کا ماں باپ نے اس کا خیال نہیں کیا. ہاں, اس نے اس کے باپ ماں باپ نے بڑے برے اخلاق کا اثر پورے خاندان پہ پڑتا ہے, پورے خاندان پہ. ہاں, فرمایا بیٹے اچھے اخلاق اختیار کرنا, اچھے اخلاق, اس کے لیے چار جملے کہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو زمین و آسمان کا نظام جس سے میری قدرت نظر آتی ہے, فرمایا جو بھی اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گا اسے میں اس کا بہترین عدل بدلہ دوں گا. پھر فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ اسے لکھنے بیٹھو تو زمین کے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ کی قدرت ختم نہیں ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اور تذکرہ فرمایا اور ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کرو, انصاف کے کام کرو. اور پھر پانچ چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن کا علم اللہ نے سوائے اپنے پاس کے اور کسی کو نہیں دیا. قیامت کب آئے گی, بارش کب اور کتنی ہوگی, ماں کے رحم میں بیٹا اور بیٹی تو کیوں ہے اللہ ہی جانتا ہے, موت کب آئے گی, تو کل کیا کرے گا, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. پھر سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے, شروع میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ. پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا, ان دنوں کا تذکرہ, اور تدریجاً اس کائنات کو اللہ نے آہستہ آہستہ بنایا. پھر قیامت کے دن کا تذکرہ کہ بڑا دن ہوگا, بڑا دن, ہزار سال کا ایک دن ہوگا, اور مجرم ذلت اور جسے کہیں کہ رسوائی کے ساتھ معاشر کے میدان میں آئیں گے, اور ان کی ذلت اور سیاہی ان کے چہروں پہ نظر آ رہی ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ہیں جو وہاں کامیاب ہوں گے, وہ دنیا کے اندر ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے اور اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا سورہ احزاب کے شروع میں اپنے نبی سے فرمایا کافروں کی بات نہ ماننا, منافقوں کی باتوں پہ نہ چلنا. اور یہ کافروں کی یہ باتیں کہ ہمارے دل میں دو دل ہیں, ایک اللہ کے لیے ایک فلاں کے لیے, یہ جھوٹ ہے, ایک ہی دل ہوا کرتا ہے. اور فرمایا جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا, اس لیے کہ شریعت کے حکم احکام اس کے لیے الگ ہیں, اس کے لیے الگ ہیں. اس لیے منہ بولے بیٹے کو اس کے اصلی باپ کی طرف نام لے کر بلایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا زید کو, مشہور یہ تھا زید بن محمد, محمد کا بیٹا زید, ہاں یہ مشہور ہو گیا تھا. قرآن کی یہ آیت آ گئی, اس کے بعد فرمایا اب زید بن حارث, زید بن حارث. ہاں, تو منہ بولا بیٹا یا بیٹی اسے اپنے اصلی ماں باپ کی طرف نسبت کرنی چاہیے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر نبی کا اہل ایمان سے اور اہل ایمان کا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے, اس تعلق کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا, یہ مدینہ پہ سارے کفار کا سب سے بڑا حملہ تھا, سب سے بڑا حملہ تھا, اور انہوں نے یہ چاہا کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی روشنی چاروں اطراف عالم کے اندر کہیں اس کی روشنی پھیل نہ جائے, اس لیے اسے ابھی سے اس کے چراغ کو بجھا دو اور اس کو صفحہ ہستی سے اس بستی کو مٹا دو جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے. تو پورا کفر اکٹھا ہو کے متحد ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہوا. میرے نبی نے مسلمانوں سے مشورہ کیا, مسلمان میدان جنگ کے اندر آتا ہے تو تین باتوں کا خیال کرتا ہے. ایک, پہلی چیز, وہ اپنے اللہ پر اعتماد کرتا ہے. دوسری چیز, باہمی مشورہ کرتا ہے. اور تیسری چیز, مادی طور پہ جو اس سے بن پاتا ہے وہ کر لیتا ہے. باہمی مشورہ, سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ بھروسہ, وہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرتا, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. دوسری چیز, باہمی مشورہ. اور تیسری چیز, جو اس سے مادی طور پہ اور جنگی وسائل کے لحاظ سے بن پاتا ہے وہ اپنی پوری توانائی اس میں لگا دیتا ہے. میرے نبی نے یہ سب کیا, مشورہ بھی ہوا, خندق کھودنے پر بات طے ہوئی. خندق, اس احزاب کا نام خندق بھی ہے, غزوہ خندق. عجیب صحابہ کی جماعت تھی اور عجیب جذبہ تھا, 3.5 میل خندق کھودی گئی صرف 6 دنوں کے اندر, صرف چھ دنوں کے، 3.5 میل خندق کھودی گئی صرف 6 دنوں کے اندر، اور ان کا حال پیٹ کا کیا تھا؟ بھوک کی وجہ سے. میرے نبی نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ، کیوں؟ کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی. ہاں، اور عجیب انداز تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. اور میرے نبی بھی فرمایا کرتے تھے کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یوں ان کا جذبہ اور بڑھتا چلا جاتا تھا، اور یوں مسلمانوں نے مدینہ کا حصار اس خندق کے ذریعے کر دیا. دشمن نے دوسری طرف پڑاؤ ڈالا اور پورا کفر اکٹھا تھا، سارے قبائل اکٹھے تھے، ہاں سارا کفر اکٹھا تھا. اور ادھر مدینہ کی چھوٹی سی ریاست، قرآن نے اس کا نقشہ کیا کہ انسان ہے نا، ظاہری حالت دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوئی، لیکن الحمدللہ استقامت سے ڈٹے رہے. استقامت سے جب میرے ایک چٹان خندق کی نہیں ٹوٹ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آ کے اس پہ چوٹ ماری تو اس سے روشنی نکلی، فرمایا مجھے اس کے اندر یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں، تم ان قریب وہاں تک پہنچو گے، اور فرمایا تمہیں فارس کے محلات تک تمہاری رسائی ہوگی، مجھے اس روشنی کے اندر وہ نظر آ رہے ہیں. جب یہ بات منافقین نے سنی تو وہ مذاق اڑا، ارے دیکھو اس کو، یہ بھی عجیب لوگ ہیں، انہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں یمن کے محلات کی، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں فارس کے محلات کی. ہاں، یہ مذاق، وہ نادان دنیا کے زہری نقشے کو دیکھا کرتے تھے، اور میرے نبی اور میرے نبی کے پیارے اللہ کی قدرت کو دیکھا کرتے تھے. ہاں، انہیں بھی پتہ تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہی وہ سب کچھ کرا سکتا ہے. آج دنیا زہری نقشوں کو دیکھ کر زندگی کے سارے تجزیے اور فیصلے کرتی ہے، ارے اللہ کی قدرت بھی تو کوئی چیز ہے. اور پھر دنیا نے نقشہ دیکھا، یمن کے محلات بھی آئے اور فارس کے محلات بھی آئے. پھر چند دن تک انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اللہ نے ایسی تند و تیز ہوا چلائی کہ وہ خیمے بھی اڑ گئے، ان کی دیگی بھی اڑ گئی، اور یوں وہ رسوا ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے. اسی کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ خندق، یہ غزوہ تھا بڑا مشکل، تھا بڑا مشکل. منافقین سے کہا تم بھی چلو، تو منافقین نے بہانے بنانا شروع کر دی، ہم تو نہیں چلتے، ہمارے گھر میں تو کوئی ہے نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں، بہانے بنانا شروع کر دیے. فرمایا یہ منافق لوگ ہیں، آپ کے ساتھ آتے تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، ان کی صرف زبانیں تیز چلتی ہیں آپ پر اعتراضات کرنے کی، بس ان کی زبانیں تیز چلتی ہیں آپ پر اعتراضات کرنے کی. یہ تو اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں کہ ایسی خبریں سن کر سوچتے ہیں کہیں دیہات میں چلے جائیں، دور دور ہم آئیں، اس جنگ سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہ ہو. پھر اللہ رب العزت نے غیرت مند مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ولما را المؤمنون الاحزاب، احزاب کہتے ہیں حزب، کہتے ہیں ایک جماعت، اور احزاب کہتے ہیں بہت ساری کفر کی جماعتیں اکٹھی ہو کر جب آئیں مدینہ میں، اور ایمان والوں نے دیکھا، ولما را المؤمنون الاحزاب، سب کو دیکھا، تو ایمان والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ جب تم دین پہ چلو گے سارا دنیا تمہارے خلاف متحد ہو جائے گا، ٹوٹ پڑے گا. اللہ نے بھی سچ کہا تھا، رسول نے بھی سچ کہا تھا. اور فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کفر کی یہ طاقت دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ہم کفر کی طاقت دیکھ کر ہاں اپنی غیرت بھی بھول جاتے ہیں، ایمان اور اسلام بھی بھول جاتے ہیں. معیشت یاد رہتی، یہ بچ جائے سب کچھ لوٹ کے لے جائے، ہاں یہ بچ جائے، میرا پیٹ بچ جائے اور شہوت کے میدان سارے کھلے رہیں، باقی وہ سب کچھ لے جائیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. ولما را المؤمنون الاحزاب، ساری قوت دیکھ کر کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ایمان بڑھ گیا، اللہ کی فرما برداری بڑھ گئی. پھر اللہ نے فرمایا کچھ جوان مرد، شیر مرد، من المؤمنین، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، کچھ شیر مرد تھے، رجال، کچھ شیر مرد جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا، کہ اللہ جان زندگی تیرے لیے، موت تیرے لیے، پوری ہو گئی، شہادت مل گئی. اور کچھ ہیں وہ انتظار میں ہیں کب یہ سعادت کی گھڑی آئے اور اللہ کے لیے ہماری جان قربان ہو جائے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. انہوں نے اپنا وعدہ تبدیل نہیں کیا. اللہ میاں اپنے نبی کو اور اپنے ان پیاروں کو کیوں میدانوں میں ازمائشوں میں ڈالتا ہے؟ ایسی کامیابی دے دے یہ مسجد میں ذکر کرتے رہے ہاں، اور کفر کو وہیں ٹانگیں توڑ دے، کیوں مدینہ میں آتے؟ کر سکتا تھا نا اللہ، اللہ کر سکتا تھا کہ میرا نبی مدینہ میں موجود مسجد نبوی میں، کفر کی ٹانگیں وہیں ٹوٹ جائیں، ان کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، گردنیں بھی ٹوٹ جائیں. ہاں کر سکتا تھا اللہ، اس لیے کہ ان سے بڑا ایمان تو کسی کا نہیں تھا. اے اللہ کیوں تو کفر کو اور مسلمانوں کو میدان میں لا کر کھڑا کرتا ہے؟ فرما اس لیے تاکہ پتہ چل جائے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، پتہ چل جائے ایمان والے کون ہیں اور منافق وال کون ہیں، تاکہ منافقوں کو ان کے نفاق کی سزا دے اور اللہ رب العزت اہل ایمان کو بہترین بدلہ دے. پھر اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کا تذکرہ فرمایا جو مدینہ میں رہ کر باہر سے آنے والے کفار کی سازش میں شریک تھے اور ان مسلمانوں کی جاسوسی کر رہے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا جن کی ذلت اور رسوائی جن کا مقدر بنی. پھر میرے نبی سے جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے کچھ خرچے کے اضافہ کا تقاضا کیا میرے پیارے نبی کو، کچھ گراں گزری یہ بات، اور اس لیے گراں گزری کہ حضور کی بیویاں تو ساری امت کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے نمونہ تھی، اس لیے تربیت کر رہے تھے. تو جب ازواج کو پتہ چلا کہ حضور کو ہماری بات گراں گزری، فوراً معافی مانگی، مول اے نبی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی رفاقت چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی رفاقت چاہیے. اللہ نے آخر میں اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہ ایک بات تھی کہ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ 10 دن لگا کے آئے ہیں اور پورے ملک کے الحمدللہ ساتھی ہو کے آئے ہیں، اور 3 بنیادی جگہ پر انہوں نے یعنی جسے کہیں کہ بنیادی جگہ پر اسٹیشن بنا دیے، ایک سکھر کے اندر اور دوسرا ڈیرہ غازی خان میں راجن پور کے اندر، وہاں تقریباً 250 خیمے بھی ہیں، اور تیسرا بنگورا سوات کے اندر. یہ 3 اسٹیشن انہوں نے قائم کر دیے. تو ان کا دوبارہ جانا ہے منگل کو یا بدھ کو. بہت سارے نوجوان ساتھی ماشاءاللہ چاہتے بھی ہیں، تو اچھی بات ہے باہمت نوجوان ان کے ساتھ ہو جائیں، خدمت کا موقع بھی ہے. اور جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ٹرک ان کے ساتھ خود لے کے جائیں اور ہم بھی اس خدمت میں شریک ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے. تو ان کا جانا انشاءاللہ منگل کو یا بدھ کو ہوگا، اگر کچھ ایسے نوجوان بھی ان کے ساتھ تیار ہو جائیں کچھ دنوں کے لیے. وہ پتہ نہیں کہ عید سے پہلے آئیں گے یا عید کے بعد آئیں گے، لیکن اگر زیادہ فکر ہوگی تو جلدی واپس بھیج دیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے بھائی وسیم ہیں، ان سے مل لیں اور انشاءاللہ کوئی ترتیب بن سکتی ہے. منگل کو جائیں گے صبح یا انشاءاللہ بدھ کو؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب.